تو ہر دن خدا کا ہے، ہر مہینہ خدا کا ہے، کوئی بھی چیز اس کی حکومت سے باہر نہیں ہے، مگر پروردگار نے کچھ چیزوں کو دنیا میں مختص کیا ہے، یعنی اسپیشل کیا ہے. جیسے خدا نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کو کہا کہ یہ میرا گھر ہے، ورنہ تو ہر زمین پروردگار کی ہے، کائنات، سورج، چاند، ستارے، سب گلیکسیاں سب پروردگار کی ہے، لیکن اس کو اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ میرا گھر ہے. ظاہر اس کی حکمت ہے، اس کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کی طرف ہم سجدے کرتے ہیں. اس طرح سے پروردگار ایام میں، دن اور رات میں اگر کسی کو پوائنٹ کر رہا ہے، کسی جگہ کو، کسی ٹائم زون کو، تو اس کے اندر کچھ خاصیت ہے. یعنی ماہ رجب کو جب کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، یعنی کچھ ہے اس کے اندر. وہ کیا ہے اس کے اندر، اور کیوں اتنی حدیثیں ہیں، کیوں اتنی دعائیں ہیں ماہ رجب کی؟ آپ مفاتیح الجنا انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے سب. مفاتیح الجنا میں ماہ رجب کی چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، ہر نماز کے بعد دن کی دعا. اور علماء اور عرفا کہتے ہیں کہ غافل نہیں ہونا چاہیے ماہ رجب کی ان اعمال سے، ان دعاؤں سے. ایام البیض بھی ہیں اس کے اندر، 13، 14، 15 हमारे में दाऊद जो है वो बहुत मखसूस जो है वो हत्ता 3 दिन रोजे रखने के लिए भी कहा गया है। हत्ता इस महीने के अंदर जुमेरात जुम्मे को और पीर के रोज़ों की ताकीद की गई है और जो रोज़ा ना रख सके उसके लिए जिक्र भी दिया गया है कि ये जिक्र जो है वो 100 दफ़ा करो तुम्हें रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा अगर तुम किसी वजह से रोज़ा नहीं रख सकते। यकीनन बुजुर्ग आपके हमारे बाज उलमा बुजुर्गान रजब के भी पूरे महीने रखते थे, शाबान के भी पूरे महीने रखते थे और फिर रमज़ान के भी पूरे महीने रखते थे। रजब की अहमियत क्यों है? क्योंकि हम रजब में अपने आप को खाली करें, तख्लिया करें, अपने अंदर जो है उसको बाहर निकालें। क्यों खाली करें? ताकि माह शाबान में हम उसमें कोई बीज बोएं और फिर रमजान में उसका फल खाएं। लेकिन क्योंकि अमूमन हम क्या करते हैं, हम रमजान ही में कोशिश करते हैं तख्लिया भी करें, बीज भी बोएं और फिर कटता ही कुछ नहीं है क्योंकि बनता ही कुछ नहीं है। और यही वजह है फिर हम कहते हैं शाम कब निकलेगा, ईद कब आएगी, जबकि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम दुआए सही से सज्जादिया में माह रमजान के आखिर की दुआएं कि काश ये महीना खत्म ना हो, काश ये महीना खत्म ना हो। क्यों? क्योंकि जो माह रमजान में है वो किसी, लेकिन मैं आपको भी खुदा ना खास्ता मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि काश के ये महीना खत्म हो। क्यों? क्योंकि मैंने रमजान को उस तरह महसूस नहीं किया जैसे करना चाहिए, मेरा वजूद लम्स नहीं करता उसको। उसकी वजह क्या है? क्योंकि प्रैक्टिस रजब से है, रजब में प्रैक्टिस होगी तो आहिस्ता आहिस्ता मैं रमजान तक पहुंचूंगा। रजब जो है वो एक नहर है जन्नत रिजवान के अंदर जिसका पानी शहद से भी ज्यादा मीठा है और दूध से भी ज्यादा सफेद है। परवरदिगार ने इसीलिए मुस्तफ किया। तो हम बहरहाल कोशिश करें अपनी मेहनत की जिंदगी की मसरूफियात में से जो भी गरज है थोड़ा सा टाइम निकालें। देखिए परवरदिगार जो कुरान में कहता है कि मैं जिसको चाहता हूँ हिदायत देता हूँ। हम लोग कहते हैं कि ये तो परवरदिगार तेरी मर्जी, तू जिसको चाहे तो तू, मैं कुछ अच्छा काम नहीं कर सकता, मतलब तू नहीं चाहते तो जुल्म हो गया। कहा नहीं, उलमा तफसीर करते हैं ये जो हिदायत है कुरान में कि मैं जिसको चाहता हूँ हिदायत देता हूँ, ये हिदायत सानवी है। हिदायत सानवी क्या? यानी सेकेंड हिदायत। यानी क्या? यानी एक रेस स्टार्ट हो रही है सब खड़े हुए, ठीक है, कामयाब कौन होगा? जो एक कदम आगे बढ़ाएगा। सब अगर वहीं खड़े हुए हैं तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये जो हिदायत जिसे परवरदिगार कह रहा है कि मैं जिसको चाहता हूँ हिदायत देता हूँ, खुदा उसको हिदायत देता है जो कोशिश करता है। तो अगर हम कोशिश करें तो चल मैं एक दुआई पढ़ लूँ, या मन अर्जू हो ले तुम लेता कोई एक चीज़ पढ़ लूँ कि उसकी बारगाह में जाऊँ और जिस तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस तरह जाऊँ उन दुआओं को। अगर ज़ाहिर फ़ारसी अरबी सबको इतनी अच्छी नहीं आती है, उर्दू भी शायद नहीं आती है, तो फ्रेंच आती है, ट्रांसलेशन है, आप दुआओं का तर्जुमा पढ़ सकते हैं कि मैं खुदा को पुकारूँ कैसे, क्योंकि ये पुकारना मुहिम है। आज हम जिन आयम के लिए आए हैं और जिनकी अयाम शहादत हैं, इन्होंने हमें तौहीद सिखाई है। तौहीद है क्या? खुदा है क्या? अगर ये हमें ना तालीम फरमाते तो हम खुदा की बारगाह में दुआ भी नहीं मांग सकते कि कैसे मांगना है। यानी इंसान अपनी ज़िंदगी में खुदा को कैसे पुकारता है, खुदा ये दे दे, खुदा ये दे दे, खुदा ये दे दे, जबकि अदब का तकाजा क्या है कि जब उसकी बारगाह में इंसान जाए तो पहले उन नेमतों का शुक्र करे। शख्स आया इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की तरफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। शख्स इमाम की खिदमत में आया, बहुत परेशान था, किसी के बहुत लोगों के पैसे देने थे, मुश्किलात में था। इमाम की खिदमत में आया, मौला मेरे हालात बड़े ख़राब हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस में हूँ, मैं क्या करूँ। इमाम ने, जब इमाम की खिदमत में आया तो इमाम ने कहा कि तुझे परवरदिगार ने सेहत दी, तुझे परवरदिगार ने ये दी। इमाम ने एक एक कर उसकी नेमतें उसे गिनवाना शुरू कर दी, ये है तेरे पास, ये तुझे अता किया, ये अता किया। शर्मिंदा हुआ, इतना सब कुछ तो है मेरे पास, इतनी चीजें तो मुझे हैं। ये जब उसने सोचा कि नेमतों की तरफ सोचा तो उठ गया, उठने लगा, यानी उन नेमतों का तो कहा मैंने सोचा ही नहीं था। उठने लगा तो इमाम ने जाते हुए कहा कि ये 1000 दिनार भी ले ले और जा अपनी मुश्किलात को भी हल कर ले। हमारा मुश्किल ये है, क्या है कि हम जो है उसका नहीं सोचते, जो नहीं है उसके बारे में परेशान। अब जो दारा है यानी जो हमें खुदा ने दिया है उसके लिए, जो नादारा है उसमें परेशान है। तो खुदा ने सेहत दी, खुदा ने आंखें दी, खुदा ने सलामती दी, खुदा ने आज रिस्क दिया, खा लिया मैंने, शुक्र है खुदा का। आज जो दे रहा है कल भी वही देगा, खुदा ने वादा किया है कि मैं राजिक हूँ, मैं तुम्हें अदा करूंगा। लेकिन हमारी क्या है, हम अपने प्रेजेंट पर खुश नहीं है, हम अपने फ्यूचर के बारे में क्यूरियोसिटी है, क्या होगा कल, क्या होगा अब, क्या होगा वो, क्या होगा ये, क्या होगा। और ये हमारे प्रेजेंट को भी खराब कर रहा है, हमारे हाल को भी खराब कर रहा है। हम शुक्र नहीं अदा कर सकते, अनजाने में होते हैं। हमें किसी को नहीं पता कि हमारी कल रात कब्र में है या घर में है, किसी को नहीं पता। तो हम क्यों ना उस घर की तैयारी करें, हम क्यों ना उस जगह को रोशन करें जहाँ हमने जाना है। हम आयमा की खिदमत में आते इसलिए, आयमा की बारगाह में, उनकी दरगाह में तवसुल इसलिए करते हैं ताकि वो हमें इस दुनिया में भी कामयाबी दें और आखिरत में भी कामयाबी दें। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह परवरदिगार ने करार दिया किसको, दुनिया को, क्या दिया, भला। दुनिया में मुसीबतें हैं, दुनिया में भलाएं हैं, परवरदिगार ने दुनिया को करार ही ऐसे दिया है और आखिरत को बाकी रखा है, आखिरत के अंदर बका रखी है। दुनिया ही ऐसी, अब कोई शख्स से बोले कि दुनिया में मुश्किल ही ना हो, मेरी जिंदगी में कोई परेशानी ना हो, असल दुनिया की डेफिनेशन ही नहीं है। दुनिया मुश्किलात की जगह है, दुनिया इम्तिहान की तरह की जगह है। दुनिया में इम्तिहान होगा और अगर मैं कामयाब होऊंगा तो आखिरत मेरे लिए जो है रिवॉर्ड। दुनिया में रिवॉर्ड जो अगर जो मिल भी जाता है, कुछ चीजें हैं ये तो समझ लीजिए छोटी सी चीजें हैं, असल रिवॉर्ड उधर है। यही वजह है कि बाज़ ज़ियारात जो हम बहुत सी चीजें करते हैं, हमें दुनिया में उसका फायदा जाहिर नजर नहीं आता, जबकि होता है, लेकिन अगर हम देख सकें। लेकिन बहुत सारे चीजें जैसे अरबईन की ज़ियारत है कि अल्लाह ताला आप सबको हमें करबला की ज़ियारत अरबईन में नसीब करवाए। अरबईन की ज़ियारत हमारे उस्ताद अज़ल्लाह अपने तहरीर फज़लुल्लाह बयान करते हैं, अरबईन की ज़ियारत का सवाब दुनिया में कैपेसिटी नहीं है कि आपको रिटर्न कर सके, उस ज़ियारत का इतना रिवॉर्ड है। वो ज़ियारत कहाँ मिलेगी, कहा रोज़े क़यामत में वो ज़ियारत ज़हूर करेगी तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया था। ज़ाहिरन इंसान जाता है मैं जा रहा हूँ वापस आ रहा हूँ, नहीं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ के लिए हैं। जैसे दुनिया में बाज़ों का छोटी सी नेकी, कोई अच्छा काम, उस दुनिया के अंदर आपकी ज़िंदगी को आसान कर सकता है, और बाज़ों का छोटा सा गुनाह इस दुनिया में उस ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। वो क्यों, क्योंकि हम फिहा खालिदून है। लेकिन दुनिया क्योंकि दुनिया है, टेम्प्रेरी है, और हम इंसान है। तो जो खलीफा था उसने इमाम को अक्सर बुलाते थे, इमाम उसमें इमाम को बहुत अजियत देते थे, बहुत तकलीफ करते थे। एक दिन इमाम को बुलाया, शराब की महफिल चल रही है, शराब हो रहा है, इमाम को बिठाया, इमाम को कहा, इमाम ने कहा हम इस काम से गुजर रहे हैं, हमारा काम नहीं है। अब जाहिर है बादशाह है, खलीफा है, नशे के अंदर है। इमाम को कहता है कोई शेर बयान करे, इमाम कहता है हमें इस चीज़ से रहने दो, हमें इस महफिल से रहने दो। लोगों को जाहिर है इमाम को ज़बरदस्ती करता था, इमाम को अजियत करता था। इमाम ने अशार पढ़े, जो कि बहरहाल काफ़ी अशार है, मैं पढ़ा उसका थोड़ा सा मफहूम है। इमाम ने उस अशार के अंदर उनकी बातें की जो कि पहले हुक्मरान थे, बादशाह थे। इमाम कहते कहाँ गए वो सारे बादशाह, कहाँ गए वो हुक्मरान, उनके बदन की हड्डियाँ जो हैं वो अभी जो है वो ज़मीनों के अंदर हैं। इमाम ने इस तरह दुनिया का नक्शा खींचा और आखिरत को बयान किया, गोया वो खुद उस तो खलीफा के जालिम है, नशे में है, रोना शुरू कर दिया, गिरिया शुरू कर दिया, और इमाम को बाइज्जत जो है वो उसने रहा कर दिया। हम भी जिस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं जिस दुनिया के पीछे, हम डेजिग्नेशन के पीछे भागते हैं, हम कोई ना कोई दुनिया के ब्रांड के पीछे भागते हैं, हम किसी ना किसी स्टेटस के पीछे भागते हैं। مگر یہ سب دور یہی ختم ہو جائے گی. خدا آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے تم کس درجے پہ فائز تھے. خدا یہ پوچھے گا جو میں نے تمہیں دیا تھا درجہ اس پہ تم نے کیا کیا. میں نے جو تمہیں ایک ڈیوٹی دی دنیا میں, چاہے تم باپ تھے, تم نے باپ بن کر کیا کیا, اپنے گھر والوں کی اولاد کی تربیت کیسے کی, تم شوہر تھے تم نے اپنی زوجہ کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھا, تم اولاد تھے تم نے والدین کا کتنا احترام کیا, اور اگر تم کسی جگہ پر کسی جاب پر تھے, کسی کمیونٹی میں تھے, مولانا تھے کوئی اور تھے, تم نے اس کمیونٹی کے لیے کیا کیا, تمہیں ہم نے توفیقات دی تھی. کیونکہ جب تک ہماری زندگی میں ہدف نہیں ہوگا, مقصد نہیں ہوگا, ہم یہی گھومتے رہیں گے اور یہی گھومنا گھومنا ہمیں ایک دن ختم کر دے گا. لیکن اگر ہدف ہے, اگر مقصد ہے زندگی کا, تو انسان کا ایک ایک قدم جو ہے وہ قیمتی ہے خدا کی راہ. تو ہم پہلے تو اپنے مقصد کو سمجھیں. میں نے قرآن کی آیت آپ کی تلاوت کی, پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر سوائے عبادت کی, سوائے بندگی کی. عبادت نماز روزہ نہیں ہے جس کو بہرحال ہم سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ بس نماز روزہ پڑھ لیا, باقی تو کچھ بھی کرتے رہیں, جھوٹ بولیں, کسی کا حق کھائیں, کچھ بھی کرتے رہیں. نہیں, عبادت بندگی ہر حال میں بندگی ہے. انسان تنہا ہے تو بھی بندہ خدا ہے, انسان مسجد میں ہے تو بھی بندہ خدا ہے, انسان یونیورسٹی میں ہے, بازار میں ہے, گلی میں ہے, ہر جگہ بندہ ہے. بندگی کرنی ہے, اور جو جتنی بہتر بندگی کر پائے گا خدا اس کی دنیا کے معاملات کو بہتر اور آخرت میں اس کے درجات کو بلند کر دے گا.
سبحان اللہ.
بندگی پروردگار نے قرآن میں اپنے رسول اپنے حبیب کے لیے جب معراج پہ بلایا تو یہ نہیں کہا میں اپنے نبی کو لے کے گیا, یہ نہیں کہا میں اپنے اولو العزم پیغمبر کو لے کے گیا, کیا کہا؟ اسرا بعبدہی, میں اپنے بندے کو معراج پہ لے کے گیا, تم بھی بندے بن جاؤ میں تمہیں بھی معراج پہ لے جاؤں گا. یعنی بندگی کرو, یعنی بندگی یعنی ہر حالت میں ایسے رہو خدا کے بندے ہو, بندگی سے باہر نہ نکلو. انسان ہے, خطا ہے, غلطی ہے, لیکن جب غلطی ہو, خطا ہو, کوئی گناہ نعوذ باللہ سرزد ہو جائے, اس کی بارگاہ میں استغفار کرو. وہ غفور الرحیم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی میری بارگاہ میں آئے. ابھی تو کہتا ہے قرآن میں پروردگار کے کہ تم مانگو, مانگو مجھ سے, میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب, تو مانگو تو صحیح. مگر ہم جو ہے وہ بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب خدا تو جانتا ہے دل کے حالات, مانگ کر کیا کریں گے. مگر خدا نہیں جانتا, خدا جانتا ہے. خدا ہمارا ہماری خدمت سے ہماری آخرت تک کے سارے برنامے کو, سارے ٹائم ٹیبل کو, سارے روٹین کو جانتا ہے. خدا ہی کیا جس کے علم میں نہ ہو ساری چیزیں, خدا تو جانتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں. بچہ جب روتا ہے تو ماں اسے دودھ دیتی ہے, بچہ نہ روئے ماں کہتی بھوکی نہیں ہے, مگر ماں ماں نہیں ہے, ماں کو نہیں پتا کہ اس کو بھوک ہوگی, اس نے اتنی دیر ہو کھانا کیوں. اس کی نیچر میں, پروردگار نے رکھا ہے فطرت میں کہ یہ روئے گا تو ماں اس کو دودھ دے گی, ماں اس کو کھانا کھلائے گی. خوب ہماری فطرت میں پرستش ہے, عبادت ہے, فطرت میں ہے. تبھی تو آپ دیکھیں نا, اگر جس کو صحیح میسج نہیں مل رہا وہ کبھی بتوں کی پوجا کر رہا ہے, وہ کبھی جو ہے وہ چاند ستاروں کی پوجا کر رہا ہے, کبھی جو ہے وہ میڈیٹیشن کر رہا ہے, کبھی وہ کہیں جا رہا ہے, کہیں نہ کہیں کسی چیز کی پرستش میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اندر ہے. لیکن جب صحیح پیغام مل جاتا ہے تو وہ خالق کے حقیقی کو سجدہ کرتا ہے. اسی لیے یہ کہا گیا کہ اگر انسان ساری زندگی حق کی جستجو میں ہو, مر جائے تو بھی حق پہ مرا ہے, حق پہ مرا ہے. کیوں؟ کیونکہ جستجو میں. عبادت ہمارے اندر ہے, لیکن اگر ہم اس کی لذت حاصل کر لیں, اس کی اندر جو اصل کرکس ہے وہ مل جائے ہمیں, تو بعض اوقات لمبے لمبے سجدوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ہاتھوں میں تسبیحیں پکڑ کے ہزاروں ذکر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہم جوانی میں جب تھوڑا صحیح ہونے کی کوشش کی تو اللہ نے توفیق دی تو ہمارے ہاتھ میں وہ ٹک ٹک والی تصویر, اب تو خیر سب ڈیجیٹل ہو گیا, وہ تھی. تو ہم بڑا پڑھتے تھے تو ہمیں ایک بزرگ کے پاس جاتے تھے, انہوں نے بڑے آرام سے ہمیں نہیں کہا کہ ڈائریکٹلی, انہوں نے کہا کہ ذکر ایسا کرو कि चाहे एक बार हो हमारे अंदर जज्ब हो। यहाँ इंसान जो है वो बुल्ले शाह हक बाहू कहते हैं, तस्बी फेरी दिल न फिरया, की करना तस्बी नू फेर के हूँ, इलम सिखिया अदब न सिखिया, की करना इलम नू पढ़ के हूँ। तो बात वही है कि इंसान का दिल जो है वो अगर चेंज नहीं हो रहा, आप अल्लाह अकबर करते रहे, आप जो है वो सारी दुआएं पढ़ते रहे, लेकिन जो है वो आप सिर्फ एक हिस्सा अपनी जिंदगी का। इंसान कामयाब वो है जो अपनी जिंदगी के हर जगह पर खुदा का बन जाए। यही वजह है कि आप देखते हैं कि सलावत भेजे मोहम्मद वाला,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद।
आप देखते हैं कि जिंदगी के अंदर इंसान जो है वो अपनी जिंदगी में इबादत के लिए, बंदगी के लिए। अब हमें लोगों को एक दूसरे से शिकायत भी होती है कि देखिए बड़ी नमाजें पढ़ते हैं मगर सच नहीं बोलते। इसकी वजह यही है क्योंकि इंसान अपने अमाल से जो है वो पहचाना जाता है, कुछ शियाने है या एक मुसलमान है, एक रसूल का। रसूल अपने नबूवत के बयान, जब नबूवत को मबूस किया उससे पहले अमीन और सिद्दीक कहलाते हैं, फिर दुश्मन कुफार रसूल खुदा को क्या कहते हैं, ये अमीन है, ये सिद्दीक हैं, ये सच्चे हैं। और उस रसूल के मानने वाले मुसलमान होने के बावजूद भी जो है वो ना मानते रखते हैं ना सच्चाई है। खुदा ना खास्ता आपको नहीं, बहरहाल लोग हैं कि इंसान जो है वो इंसान इस तरह बढ़ा है। असल ये है कि इंसान अपने जबान में खड़ा हो, सच्चा हो, और वो तभी होगा कि जब इंसान अपनी जिंदगी को हर स्टेप के अंदर गौर से जूम करके देखे कि वो अपनी जिंदगी में जा कहाँ रहा है, किस तरह बढ़ रहा है। आज हमारी जिंदगी का मकसद बंदगी, बंदगी क्यों है, खुदा क्यों चाहता है कि मैं बंदा बनूं। खुदा खालिक है, खुदा क्रिएटर है। जिस कंपनी की को कोई मशीन अगर कोई चीज क्रिएट करती है तो वो उसके साथ उसका मैनुअल भेजती है। अगर आप उसको खुद इस्तेमाल करेंगे अपनी मर्जी से तो कंपनी कहती है हमारी गारंटी नहीं है, ये उड़ जाएगी तो आप खुद इसको संभाले। तो ये इंसान जो है ये खुदा की प्रोडक्ट है, इसका मैनुअल कुरान और अहले बैत है। अगर इसके बगैर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये फॉल्ट आएगी इसके अंदर, और खुदा कहता है फिर मेरी गारंटी नहीं है, फिर जहन्नुम में जाओगे। तो अगर इस पर अमल करोगे तो हमें तुम्हें शफात भी है, तुम्हें बख्शिश भी है, तुम्हारे गुनाहों की मगफरत भी है, और तुम कुरान और जन्नत के अंदर फिर हमेशा जिंदा भी रहोगे। बात यह है कि क्या हमने अपने आप को कुरान और अहले बैत के हवाले किया या नहीं किया। सूरह जो आठ दसवें इमाम थे इमाम अली रकी
अलैहिस्सलाम,
इमाम ने जो एक अजीम तोहफा हम लोगों को दिया है वो ज़ियारत जामे कबीरा है। कि जो हम लोग जब भी हरम में जाते हैं तो ताकीद है जब आप अहले बैत के हरम में जाएं तो ज़ियारत जामे कबीरा की तिलावत है। ज़ियारत जामे कबीरा वो मारिफ हैं, वो अहले बैत की शनाख्त है जो कि हमें खुद इमाम ने इनायत की है। उसके अंदर, उसके अंदर जो फराज हैं, उसके अंदर जो कैफियतें हैं कि अहले बैत हैं कौन, अहले बैत क्या हैं, कैसे हैं, वो हमें मदद। बहरहाल उसी में से उसी मफहूम में आपकी खिदमत में कि इमाम क्या है, हम इमाम को क्या समझते हैं, इमाम हमारे लिए क्या है, हम इमामत को देखते कैसे हैं। क्योंकि बहरहाल हम शिया हैं अक्सर और बेशतर, तो हम समझते हैं कि मसलन ठीक है तो हमें पता है इमाम क्या है, हम पूछें इमाम क्या है, इमाम अली नकी कौन थे, या हमें उनके वालिद का नाम पता है इमाम तकी अलैहिस्सलाम, इमाम जवाद, उनके बेटे का नाम पता है इमाम हसन अस्करी, बहुत हुआ तो हमें उनकी माँ का नाम पता होगा, बहुत हुआ तो हमें और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, थोड़ी बहुत अगर तारीखी इंफॉर्मेशन हो कि मदीना में थे, मदीना में रहे, क्योंकि खुद जो था वो, और इमाम ने छः खलीफा के बनी अब्बास के खलीफा, छः खलीफा, सिक्स खलीफा के दौर में इमाम ने ज़िंदगी गुजारी है। नहीं, बहुत टफ टाइम था छः लोगों के अंडर में ज़िंदगी गुजारना, और वो सब जहन्नुम वासिल होते होते गए, और फिर आखिरी भी जो था वो इमाम की शहादत के बाद बहुत जल्दी जो है वो दुनिया से जो है वो जहन्नुम की तरफ वासिल हो गया। लेकिन ये टाइम लाइन बहुत बड़ी नहीं है, इमाम की एज बहुत, इमाम 42 ईयर्स के अंदर जो है वो शहीद हो गए। इमाम मदीना से इमाम को बुलाया गया सामरा, सामरा में क्यों रखा गया, ताकि اس وقت خلیفہ اپنے سرویلینس میں رکھے امام کو. کیوں رکھے؟ وہ ایک جوان سے کیا مسئلہ ہے؟ اتنی بڑی حکومت ہے، ایک جوان کیا کر سکتا ہے؟ دشمن جانتا ہے یہ ایک شخص کائنات کو پلٹ سکتا ہے، یہ ایک شخص دلوں کو منقلب کر سکتا ہے، یہ ایک شخص پتہ نہیں کیا کرتا. اسی لیے اپنے پاس رکھا، اپنے اندر رکھا. اتنی سختی کہ نہ کوئی مل سکتا ہے. جو مشیعہ تھے وہ سبزیاں بیچنے کی طرح اس طرح جا کر امام کے جو لیٹرز ہوتے تھے جو شیعہ دوسرے جگہوں سے لکھتے تھے، ان سبزیوں ان چیزوں کے ذریعے سے کوئی بیچنے والا کچھ بن کر آ کر امام تک وہ لیٹرز کو پہنچایا جاتا. یعنی کتنا سخت دور. مگر امام نے سسٹم کو کریٹ کیا، اپنے وکلاء پوری دنیا کے اندر اس زمانے میں اپنے وکیلوں کو بنایا، ایک نظام ایک سسٹم دیا، اور اس سسٹم میں کام کرتے رہے. امام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر طرح کے دور میں تم نے کس طرح زندہ رہنا ہے. آہستہ آہستہ آئمہ تربیت کر رہے تھے کس کی، کہ جب اس کے بعد میرا بیٹا، اس کے بعد جو ان کا بیٹا ہوگا وہ غیبت میں جانے والا ہے، تو میں اس دور میں کیسے رہنا ہے. وہاں امام امامت شناسی، امام شناسی بتاتے ہیں. قرآن حدیث زیارت جامع کبیرہ میں ہے کہ پروردگار نے آپ کو نور خلق کیا، نور بنایا. حبیب ابن مظاہر جو کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے جو ہے وہ اصحاب میں سے ہیں، روزے عاشورہ جب اتنی سختی ہے، اتنی پریشانی ہے، حبیب اس وقت بھی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں. امام حسین سے سوال کرتے ہیں، مولا میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ میری موت آ رہی ہے اور مجھے وہ نا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی معرفت کو آخری مقام میں بھی جو ہے وہ اس کو بڑھاؤں. آپ دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھے؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے پروردگار نے ہمیں نور کی طرح عرش پر رکھا ہوا، ہم نور کی حالت میں تھے. آپ نے صرف پروردگار نے ان کو اس زمانے میں بشریت کے لبادے میں دیا. یہ نور ایسا تھا کہ خود ملائکہ کہتے ہیں، حدیث رسول خدا کی حدیث سے بیان ہوتا ہے کہ ملائکہ ایک وقت میں ظلمت اور تاریکی میں آ گئے، اندھیرے میں آ گئے، گھبراہٹ ہو گئی ملائکہ کو. ملائکہ نے خدا کی بارگاہ میں پروردگار ہمیں اس سے نجات دے، کہ پروردگار نے نور کی تجلی کی ملائکہ کے اوپر، اور جیسے ہی تجلی کی تو سارا اندھیرا ختم ہو گیا. ملائکہ نے پوچھا، پروردگار یہ کیا ہے، یہ کیسی روشنی تھی، یہ کیسا نور تھا؟ کہا یہ حضرت سیدہ کا نور تھا.
سبحان اللہ،
یعنی حضرت سیدہ کے نور نے ملائکہ کی بھی ظلمت کو دور کیا. اسی لیے پروردگار نے حضرت سیدہ کو قرار دیا، وصل قرار دیا نبوت اور امامت کے درمیان میں، کہ جہاں نبوت جا رہی ہے اور امامت آ رہی ہے، اب امامت کو جو مشکلات تھی، جو ولایت کو مشکلات تھی، ان ساری مشکلات کو حضرت سیدہ نے اپنے وجود میں لی، اپنے آپ کو زخمی کرا دیا، اپنی پسلیاں جو ہے وہ قربانی، مگر امامت کا دفاع کیا. وہ جو تاریکی انسان کے اوپر چھائی ہوئی تھی، جو منافقت چھائی ہوئی تھی، اس منافقت کو اپنے وجود سے پاک کیا، ہٹایا اس کو. وہ روشنی آج تک، وہ روشنی آج تک ہمارے دلوں میں جو بھی ہے، وہ سب اسی وجہ سے. یہ وہی نور ہے جو آج اگر ہم ذکر کرتے ہیں اہل بیت کا، آج ہم اس دنیا دراز کی کونوں میں بیٹھے ہوئے اگر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اہل بیت کے لیے ہیں، تو یہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی دعائیں ہیں. ورنہ ہماری کیا مجال کہ ہم ان ہستیوں کا ذکر کر سکیں، وہ اتنی پاک ہستیاں جن کو پروردگار نے انتخاب کیا. امام کو سمجھ لیں، امام عام شخص نہیں ہے، امام اللہ کا نمائندہ ہے، امام اللہ کی طرف سے اس پوری کائنات دنیا میں نہیں، صرف دنیا تو ایک پلانٹ ہے خالی، ایک گلیکسی کا پلانٹ ہے، ایک جو ہماری گلیکسی اس کا ایک پلانٹ ہے. اور کہاں اتنی ساری گلیکسیاں، جب آپ دیکھتے ہیں اس ملکی وے میں کتنی گلیکسیز ہیں، اس گلیکسیز میں خود ہمارا سورج کتنا چھوٹا سا ہے، ہم پورے کتنے ڈاٹ سے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ یونیورس ہے وہ ابھی تک بلڈنگ ہو رہا ہے، ابھی تک اس کو آگے 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 جاتے جا رہے ہیں، اور یہ پوری ہماری گلیکسی بھی جو ہے وہ موو کر رہی ہے. کہاں موو کر رہی ہے؟ پر لگا تیری کتنی وسعت ہے تیرے اس عالم میٹر میں. یہ عالم میٹر ہے، یہ مادہ ہے خالی، ابھی عالم برزخ الگ ہے، عالم ملکوت ہے، پھر اور جتنے الگ وہ سب الگ ہیں، ابھی صرف میٹر اتنا بڑا ہے. اس پورے کے اندر پروردگار نے اپنے امام کو نمائندہ بنا کر رکھا ہے. امام صرف میرا آپ کا نہیں ہے, امام پورے عالم کا. سوچیں کیا ہوگا, کیا ہمارا اس سے کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہے, کیا ہم اپنے امام کے ساتھ اتنے ایکٹیو ہیں, کیا ہم اپنے امام کو یاد کرتے ہیں. حق کیا ہے, حق کیا ہے امام کا ہمارے اوپر. حق آئیں تو آئیں کربلا میں دیکھیں کیا حق تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں, مگر وہاں ترقی کا یاد. امام کو شب عاشورہ جب کہا کہ آپ چلے جائیں, آپ سے ان کو جنگ نہیں ہے, یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, آپ کو میں بشارت بھی دیتا ہوں, مگر کوئی نہیں گیا. کہا 70 دفعہ ہمیں مارا جائے, 70 دفعہ ہمیں زندہ کیا جائے, ہم آپ کو چھوڑ کے کیوں نہیں جا رہے تھے, کیا وجہ تھی, کیوں؟ کیونکہ امام کو پہچان گئے. امام حیات ہے, امام زندگی ہے, امام سانس ہے دنیا کے اندر. اگر امام ہے تو ہم زندہ ہیں, امام ہے تو ہماری زندگی ہے. امام نہیں تو ہم کچھ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ امام کا وجود, حجت خدا کا وجود اگر دنیا میں نہ ہو تو دنیا میں قیامت ہے. دنیا اگر قائم ہے تو اسی وجود کی وجہ سے قائم ہے. آج اگر ہم نیکی کرتے ہیں, کوئی نیک کام کرتے ہیں, یہ نیکی کیوں کرتے ہیں؟ امام کے وجود کی وجہ. کیوں؟ واسطہ فیض ہے. جیسے آپ ہائی الیکٹریسٹی کو جو اپنی جگہ سے نکلتی ہے, ونڈ مائل سے یا کہیں سے بھی الیکٹریسٹی کریٹ ہو رہی ہے, اس الیکٹریسٹی کو ڈائریکٹ آپ اپنے گھر میں پلگ ان نہیں کر سکتے. آپ کا پورا اکوپمنٹ برن ہو جائے گا, سب جل. کیوں؟ کیونکہ ہائی انٹینسٹی ہے. آپ کیا ہے درمیان میں, ٹرانسمیٹر درمیان میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے جگہ ہر جگہ کیا کرتا ہے, اس کی ڈینسٹی کو, اس کی پاور کو ریڈیوس کرتا ہے تاکہ آپ 220 یا 120 وولٹ حاصل کر سکیں. خدا نے, خدا کا فیض ایسا ہے کہ خدا نے اپنے اور مخلوق کے درمیان میں امام کو رکھا ہوا ہے. وہ جو فیض الہی ہے, وہ فیض ان کے ذریعے سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. پھولوں میں رنگ انہی کی وجہ سے, پھولوں میں خوشبو انہی کی وجہ سے, چہروں پہ مسکراہٹیں انہی کی وجہ سے, آج اگر ہم نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں سب انہی کی وجہ سے, سب انہی کی وجہ سے. یہ ہے واسطہ, اس کو ہم سمجھیں کہ ہم اس وجود کے بغیر کچھ نہیں ہیں. چاہے کوئی ان کو پہچان نہیں رہا, وہ اس کا مسئلہ ہے, کوئی ان کو درک نہیں, وہ اس کا مسئلہ ہے, لیکن اس کا وجود اسی وجہ سے نیکیوں کو حاصل کر رہا ہے. راستے کے پتھر انسان پڑے ہوتے ہیں, اس کو اگر سائڈ پہ کر دیتا ہے کہ کسی کو نقصان نہ ہو, یہ نیکی بھی ہم امام کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہم درک کریں امام ہے کیا ہماری زندگی میں, امام حیات ہے. لیکن کیا ہم امام کے لیے ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں, یا لیتنی کنتو معاکم, کاش مولا کاش آپ کے ساتھ ہوتے, کامیاب ہو جاتے. ہمیں کہا بھی گیا روایت میں کہ اہل شہداء کربلا کو یاد کرو, اور جب یاد کرو تو یہی کہو یا لیتنی کنتو معاکم فکونو فوزا عظیما, کہ ہم کاش آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے اور اس عظیم کامیابی جو آپ کو حاصل ہوئی ہم بھی کامیاب ہو جاتے. لیکن شاید امام کی آواز آئے, تم کاش کیوں کہہ رہے ہو, میں تو ہوں تمہارے درمیان, تم میں تمہارے پاس ہوں, تم مجھے کیوں نہیں پکارتے, تم مجھے کیوں نہیں ملتے. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں آغا ہزاریان سے, جو کبھی بہت بڑے اسکالر ہیں ایران کے, ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں حوزہ علمیہ میں پڑھتا تھا, طالب علم تھا, تو میں ایک اور شہر گیا اور وہاں پر ایک شخص ملاقات ہوئی, تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس وقت ہے, میں تمہیں جو ہے وہ ہاسپٹل لے کے جانا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ تاکہ میں تمہیں دکھاؤں کہ جو میرا میڈیکل فائل تھی, تاکہ تمہیں یقین ہو, پھر میں تمہیں اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ میں نے شفا حاصل کیسے کی. کہا کہ میں ایک دن اٹھا فجر میں, مجھ سے اٹھا نہیں گیا, میری زوجہ مجھے کہتی ہے کہ نماز قضا ہو رہی ہے, تو میں نے کوشش کی اٹھنے کی, میں زمین پہ گر گیا, بڑی مشکل سے میں نے وضو کیا, مجھے ڈاکٹر پہ لے گئے, ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیا, سب کچھ کیا, کہا کہ اس کو فالج ہو گیا ہے, اب یہ ساری زندگی ایسے ہی رہے گا. ہر ڈاکٹر کو دکھایا, سب کچھ کیا, لیکن کچھ نہیں ہوا. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ چلو ایک اور طبیب ہے, ابھی اس کو نہیں دکھایا. کہا شہر کے سارے بڑے طبیبوں کو دکھا لیا ہے. کہا نہیں, کربلا میں جو طبیب ہے اس کے پاس. کہا مگر اگر تمہیں شفا نہ ملی تو لوگ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ عجیب سے ہو جائیں گے کہ تم وہاں بھی گئے شفا, تم بتاؤ نہیں. کہا ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو نہیں بتاتے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کہیں اور چھپکے سے رات کو بڑی مشکل سے کسی کو بلایا, لے کر بس میں سوار ہوئے اور ہم پہنچے زیارت پر. کہا ماہ رجب تھا, ماہ رجب پورا ہم نے گزارا سید الشہداء کے حرم میں, حضرت عباس علیہ السلام کے حرم میں, مگر کوئی خبر نہ آئی, شفا نہ آئی. تو میں نے زیادہ سے کہا کہ چلو ہم باقی زیارتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, کاظمین جاتے ہیں, سامرا جاتے ہیں. اب کاظمین گئے سید محمد کی زیارت کرتے ہوئے بلد سے, تو ہم انہیں دور سے بیٹھے ہم سامرا کی طرف تھے. تو رستے میں کہا ایک خوبصورت جوان تھا, اس نے بس کو ہاتھ دیا اور اس نے رو کیا اور سوار ہوا, اور ڈرائیور کے ساتھ جو سیٹ تھی اس پہ بیٹھ گیا. جیسے ہی بیٹھا اس نے قرآن کی آیات کی تلاوت شروع کی. سورہ انسان کی آیات تھی کہ ہم جو ہے وہ کھانا دیتے ہیں اسیروں کو, سائلوں کو, سب کو. کہا وہ تلاوت کر رہے تھے تو ڈرائیور کی آنکھوں میں آنسو اور رونا شروع ہو گیا. تو ایسے میں اس شخص نے, جوان نے ڈرائیور سے پوچھا کہ تم مشہد کیوں نہیں گئے امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر؟ وہاں جانا چاہتا تھا مگر کچھ مشکلات تھیں, کچھ پریشانیاں تھیں, جس وجہ سے میں نہیں جا. تو کہا اس نے اپنی جیب, جوان نے کچھ چیزیں پیسے نکالے, کہا یہ لو جاؤ زیارت پر, اور وہاں زری کے پاس فلانی فلانی جگہ تم جب زیارت کر رہے ہو گے ایک شخص آئے گا, اس کو یہ دے دینا. کہا کہ جو تم نے ہم سے مانگا تھا یہ ہے, ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں. یہ کہنا تھا تو اس شخص نے ڈرائیور کہا کہ یہیں روک دو. کہا یہاں تو بیابان ہے, نہ کوئی گھر ہے, نہ کچھ. کہا نہیں, ہمیں یہیں رکنا ہے. پھر مڑے تو میری طرف دیکھا, حسین نام تھا اس شخص کا. کہا حسین؟ کہا اس سے عربی میں بات کر رہے تھے, فصیح عربی کے اندر. کہا میری طرف دیکھا تو فارسی میں گفتگو شروع کر دی, اور لہجہ بھی وہی لہجہ جو میرے شہر کا تھا. اور کہا حسین کیا ہوا؟ کہا بہت مشکل میں ہوں, بیماری میں ہوں. کہا میرے قریب آئے اور اپنے ہاتھ کو میری کمر پر پھیرا. کہا کچھ نہیں, ٹھیک ہو. یہ کہہ کر بس سے اترے, سب اترے, اور میں جو کہ ہل نہیں سکتا تھا میں بس سے اپنے پاؤں سے اترا. مجھے توجہ, جب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جوان تھا کون, جب تک وہ وقت کا امام جا چکا. ہم اٹیچ اگر ہو جائیں امام سے, کہیں پہ بھی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا کے کسی حصے میں آپ بیٹھے ہوں, کائنات کے کسی پہاڑوں پر ہوں, چوٹیوں پر ہوں, زمین کی تہہ کے اندر آپ ہوں, امام جگہ. جب امام کا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وکیل جو ساتھ تھا, امام کے ساتھ رہتا تھا, جو امام کا ساتھ تھا بالکل, جو مصائب میں سنتے ہیں, اباسلط کی جو روایت بھی, راوی بیان بھی جو ہے وہ اسی سے ہوتی ہے امام کی شہادت کی. ایک مخصوص طریقے سے امام نے اسے وصیت کی تھی مجھے دفنانا اور یہ کرنا, بہرحال داستان لمبی ہے. تو اس کو زندان میں ڈال دیا خلیفہ نے, کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ امام نے تمہیں کیا دعا دی. کہتا میں بھول گیا, مجھے یاد نہیں, اس کو یاد بھی نہیں تھی. ایک سال زندان میں رہا, قید میں رہا. ایک سال بعد اسے یاد آیا میرا تو امام ہے, یعنی امام رضا علیہ السلام کی جو اولاد تھی امام تقی علیہ السلام, میرا امام ہے, میں امام کو پکارتا ہوں. کہا میں نے امام کو پکارا, امام زندان میں آ گیا, میری مدد کی تھی. تو کہتا میں نے امام کو کہا مولا ایک سال میں پورا زندان میں تھا, آپ پورا سال کیوں نہیں؟ کہا تم نے ہمیں پکارا. کہا تم نے پکارا امام. بات یہ کہ ہم امام کو پکارتے تھے, ہم امام کو یاد کتنا کرتے ہیں. کیا صرف جمعے کا دن کافی ہے امام کو یاد کرنے کے لیے؟ آیا ہم جمعے کو بھی یاد کرتے ہیں؟ کیا صرف دعا ندوہ کافی ہے امام کے لیے؟ یہ ہے حق امام کا. امام کا حق تو کربلا والوں نے ادا کیا, اس لیے تو بار بار کربلا ریپیٹ کی جاتی ہے کہ امام ہے کیا. یعنی دو شخص, حبیب نے مظاہر اپنے مسلم نے اوسجا, دو دوست تھے. کربلا جب پہنچے ہیں امام کے اوپر قربان کرنے کے لیے, مسلم نے اوسجا گر رہے ہیں زمین پر, آخری وقت ہے کربلا میں, زخمی ہو کر. حبیب کہتے ہیں مسلم کوئی وصیت ہے؟ حالانکہ حبیب جانتے تھے کہ وہ خود بھی شہید ہو جائیں گے, لیکن کہہ رہے پھر بھی کوئی وصیت ہے. تو مسلم نے اوسجا کہتے ہیں ہاں, امام کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اللہ اکبر, یہ ہے معرفت امام کی. امام کی طرف اشارہ کر, وہ آخری وقت میں آخری سانسیں اکھڑ رہی ہیں, سب کچھ ختم ہو رہا ہے, امام کی طرف اشارہ کیا. حبیب کو کہا حبیب جب تک زندہ ہو زہرا کے لال کا پال یہ معرفت دینا، یعنی اپنے آپ کو فنا کر دینا، اپنے آپ کو ختم کر دینا، امام رہ جائے. وہ ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے، ہمارا وجود نہ ہو، امام رہے. یہ غیر جامع کبیرہ امام کی معرفت ہے کہ پروردگار نے السلام علیک یا اہل بیت نبوت، اے روح کے جن کا گھر خود نبوت کا گھر ہے، نہ کہ نبی کا گھر ہے، نبوت یہیں سے آئی ہے. اور ایک ایک کر کے جو فراز ہیں، جو بہرحال میں طالب علم ہوں بیان کرنے سے قاصر ہوں ان چیزوں کو، وصل ہے امام، واسطہ ہے کائنات کے باقی رہنے کا. تو کیا میں اپنی زندگی میں امام کے ساتھ ہوں، چاہے میرے گھر کے معاملات ہوں، چاہے میرے گھر کے معاملات ہوں، مجھے دیکھنا ہے کہ کیا میں جو جاب کر رہا ہوں، کیا جو میں اسٹڈیز کر رہا ہوں، کیا جو میں پروفیشنل چیزیں سیکھ رہا ہوں، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، پیسے کے لیے، ڈیزگنیشن کے لیے ہے، یہ امام کے لیے. اگر امام کے لیے ہے تو سب کچھ، سب جو ہے آپ کے پاس اچھی بات ہے، چاہے گھر ہو، چاہے گاڑی ہو، چاہے ڈرائیو. لیکن اگر آپ اس کو موو کر لیں امام کی طرف، تو ہم ایک اثاثہ امام کو دے دیں گے کہ جب امام کا ظہور ہو تو ہم امام کو اپنی اسپیشلٹیز دیں گے کہ مولا میں بہت اچھا اکاؤنٹنٹ ہوں، میں بہت اچھا آئی ٹی اسپیشلسٹ ہوں، میں بہت اچھا جو ہے وہ مینیجر ہوں، میں بہت اچھا اسٹریٹجیکل پلانر ہوں، کچھ بھی ہے دنیا ہے، بہرحال جو سبجیکٹس ہیں. امام کی حکومت پوری دنیا میں آنی ہے، میرا کردار کیا ہے اس حکومت کے لیے، اس حاکمیت کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ جانا محترم اسی دنیا کے اندر، بہت دور نہیں جائیں، بہت قریب کی بات کر رہا ہوں. جیسے جوان جنہوں نے اللہ کی اس حکومت کے لیے، امام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اور زمانہ دور نہیں جائیں، ابھی آپ کے سامنے قاسم سلیمانی ایک شخص 40 سال نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا، کسان کا بیٹا ہے، نہ کہیں ایجوکیشن حاصل کی، لیکن کیا کہتے ہیں پوری دنیا میں اس جیسا جنازہ کسی کا نہیں تھا. پوری بشریت میں آپ کر کے دیکھ لیں، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کا جو جنازہ تھا وہ صرف ایک شہر میں تھا اور اس میں 8 ملین لوگ تھے. یہاں پر قازمین سے شروع ہوا، نجف، بغداد، کربلا، کربلا سے کرمان، کرمان سے مشہد مقدس، مشہد مقدس سے تہران، تہران سے قم المقدس، جمکران سے ہوتا ہوا، یعنی کسی کا جنازہ اتنا بڑا نہیں ہے. مگر وہ شخص کیا کیا اس نے، یعنی اپنے وجود کے اندر کیا کہتا ہے، اس کے اپنے جملے ہیں، ہم مکتب امام حسین کے شاگرد ہیں، ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا. اس نے جتنی اس نے امنیت کی، آج جو ہم زیارت کرتے ہیں، آج کربلا کی زیارت ہے، آج جو ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی، یہ ساری زیارت کو کس نے سیف کیا؟
بالکل صحیح،
ایک شخص نے ایسا کام کیا کہ ہم زیارت کر سکتے. جب اس کی روح بدن کے اندر تھی تو اس نے اتنے خطے کو سیکیور کیا تھا، اور جب اس کی روح بدن سے آزاد ہوئی پورے عالم پر حاکم ہو گئی، ہر شخص جو ہے وہ اس کے لیے. خود یہ مثال ہے کہ جب تم امام کے لیے زندہ ہو تو امام تمہیں پوری دنیا پر جو ہے وہ ایسا کر دیتا. امام کے لیے تھا، اخلاص تھا. جملے دیکھیں پروردگار، آخری جو سطر لکھ کر گیا وہ کیا تھا کہ پروردگار مجھے وہ مقام دکھا جس پر حضرت موسیٰ کو جب تو نے تجلی کی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے، مجھے وہ مقام دکھا. اور با علم شہادت، ایسا نہیں کہ نہیں پتا تھا، با علم ہے. جو دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، کسی نے کہا اسے کہ مت جائیے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، کہا جب پھل پک جائیں تو انہیں ٹوٹ جانا چاہیے. اور اپنے سامنے کچھ لوگ تھے، کہا یہ بھی پک چکے ہیں، یہ بھی پک چکے ہیں. کوئی شک نہیں کہ جو کل پرسوں شہادتیں ہوئی ہوں ان میں سے کچھ لوگ وہی ہوں. کہا پھل پک چکا ہے، اس کو ٹوٹ جانا، وقت ٹوٹ جانا. وہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب انسان امام سے متصل ہو تو چاہے کوئی بھی ہو، کہیں پہ بھی ہو، اپنی ذمہ، اب کوئی سائنٹسٹ ہو، کوئی آرٹسٹ ہو، کچھ بھی ہے، ہر شخص اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے. آرٹس کے اندر ہو، کوئی ڈیزائنر ہو، کوئی فلم میکر ہو، کچھ بھی ہو، آپ کی جو بھی فیلڈ ہے، آپ اس میں اپنے امام سے متصل ہو سکتے ہیں. مگر شرط کیا ہے؟ شرط بندگی ہے، شرط پاکیزگی ہے. ایک جوان 32 سال کا شہید ہوا، ایک عالم دین کے گھر گئے, گھر والوں کو تلاشا دیا, یہ دیا. کہا آپ کے بیٹے میں دو خوبی, ایک خوبی کیا تھی کہ اپنی فیلڈ میں اسپیشلسٹ تھا جس کی وجہ سے اسے شہید کر دیا گیا, مگر دوسری جو کوالٹی تھی وہ اس کوالٹی کے اوپر تھی. وہ کیا تھی؟ یہ رات کی تاریکی میں اللہ کا بندہ تھا, ایک 32 سال کا جوان خدا کی کیا عبادت کرتا ہوگا, اور ایسی عبادت کرتا ہے کہ ایک ولی خدا کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا عبادت کر رہا ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ قیامت میں اندھیرا ہے, تاریکی ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت میں جن کے وجود سے نور نکلے گا, اور اس نور میں بہت سارے لوگ راستہ طے کریں گے. کہا آپ کا بیٹا ان میں سے ایک. یعنی ہم کیسا ہونا چاہیے, ہمیں ایسا نہیں ہو کہ ہم اپنے لیے فائدہ دیکھیں, ہمیں ایسا کام کریں کہ ہم قیامت میں کئی لوگوں کی شفاعت کر سکیں. یہ کمال ہو. ہم شب قدر میں بعض اوقات مانگتے ہیں دعائیں, یہ پروردگار دے دے, یہ دے دے, مجھے خود کو جو ہے وہ جنت عطا کر, جہنم خلصنا میں نے نعرے, یار پروردگار جہنم سے نجات دے. آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم مانگتے ہیں نا شب قدر میں, یہ تو وہ ہے جو دسترخوان جب اٹھایا جائے چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑے گرتے ہیں نا, یہ تو وہ ہے. مانگنا ہے تو کم سے کم یہ مانگو کہ میں قیامت میں 100 لوگوں کی شفاعت کروں گا. کتنی نگاہ چینج ہو گئی انسان, کتنا اس کا جو ہے وہ پرسپیکٹو بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے کہ جب انسان ایسی زندگی گزارے کہ جو کئی لوگوں کی شفاعت کرے. اور یہ کرم ہے ہم پر حضرت سیدہ کرام اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رسول خدا بیان کرتے ہیں کہ آئے بی بی کے گھر میں, بی بی پریشان. کہا بیٹی پریشان کیوں؟ کہا مجھے بابا قیامت کا منظر جو ہے وہ پریشان کر رہا. کہا کیوں؟ کہا اس وقت سب لوگ اوریاں ہوں گے, لوگوں کے لباس نہیں ہوں گے, پریشانی ہے. ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ رسول فاطمہ سے کہو ہم ان کے ماننے والوں کو نور کے حلیے کے اندر رکھیں گے قیامت میں. یعنی جب لوگ اوریاں ہوں گے ہم انہیں نور کے اندر رکھیں گے. اللہ اکبر. یعنی ہمارے لیے وہ گھر کیا کر رہا ہے اور ہم اس گھر کے لیے کیا کر رہے ہیں. اس لیے پر رسول خدا نے کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور عفت رحم ہو جائے. اس کو تھام, ایک کو پکڑا دوسرے کو چھوڑا, دوسرے کو ایک نے دوسرے کو پکڑ لیا, ایک نے اس کو پکڑ لیا. برادران اہل سنت نے قرآن کو زیادہ پکڑ لیا, ہم نے جو ہے اہل بیت کو زیادہ, قرآن جو ہے ہمارے مطلب کیا. میں اس طرح میں اپنی بات خدا نگر صاف نہیں کیا دوبارہ. اب اس کے اندر کیا ہے جبکہ دونوں ایک دوسرے کا مکمل ہے. یعنی اہل بیت کیا ہے؟ قرآن. یعنی قرآن کیا ہے؟ یعنی اہل بیت. جب جو ہے وہ جنگ کے اندر نیزوں کے اوپر جو اٹھائے گئے تو مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ یہ تو ویسے بھی اصل قرآن نہیں تھے, وہ ایسے ڈبے تھے, لیکن پھر بھی امام علی کہتے ہیں کہ یہ میں ناطق قرآن ہوں, میں بولتا قرآن ہوں, تو میری طرف متوجہ ہو. جانے والے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول کیا کرنا چاہیے؟ امام ظاہر میں نہیں ہے, قرآن کیا ہے پھر؟ امام تو کیا قرآن ہمارے پاس ہے؟ کیا قرآن میری زندگی میں ہے؟ کیا قرآن میرے صبح شام میں ہے؟ کیا قرآن کو میں کھول کے دیکھتا ہوں؟ کیا میں قرآن کو سنتا ہوں؟ کیا میں قرآن پہ عمل کرتا ہوں؟ جب قرآن کی حکومت ہوگی میری زندگی میں تو پھر میری زندگی میں امام کی حکومت ہوگی. اگر آج ناطے کے قرآن نہیں ہے سامنے سے قرآن, یعنی کیا ہے؟ یعنی امام. ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں تو خود بخود امام ہماری زندگی میں.
سنودیا امام زمانہ بلند تر صلوا
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
مسجد فرج جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ اپنے سفر کو طے کر رہا ہے, اور میں پہنچا تھا آپ کو زحمت نہیں دوں گا, لیکن بہرحال مجلس بھی ایک ہی ہے میری اور آپ کی, ہاں انشاءاللہ خدا توفیق دے دوبارہ آنے کی. وہ گفتگو ہے, ہم کوشش کریں اپنے گھر کو قرآنی گھر بنائیں. قرآن کی تلاوت ہو, روایت میں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان کی مخلوقات اور ملائکہ کے لیے بالکل ویسے چمکتا ہے جیسے ہمارے لیے آسمان پہ تارے چمکتے ہیں. تو ہم اپنے گھروں کو ایسا کریں, قرآن کا ذکر ہو, قرآن پر عمل ہو, جو آداب ہمیں اہل بیت نے سکھائے ہیں, چاہے وہ کھانے کے آداب ہوں, چاہے وہ سونے کے آداب ہوں, چاہے وہ گفتگو کے ہوں, ہمارے گھر ایسے لگے کہ ہاں یہ اہل بیت کے ماننے والوں کا گھر ہے. آج ہم اپنا گھر ویسا بنائیں گے, کل ہماری کمیونٹی ویسی ہوگی, پرسوں ہمارا شہر ویسا ہوگا, پھر امام آئیں گے. امام کہاں آئے جب میں اپنے گھر کو ویسا نہیں بنا رہا, تو امام کو میں کہاں دعوت دوں گا؟ تو کم از کم میں اپنے گھر کو ویسا بناؤں جیسا امام چاہتے ہیں. آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی ہمارے لیے سب, ہمارے لیے نظام, ہمارے لیے سسٹم ڈیزائن کیا, ہمارے لیے کہا, ہم تک پہنچانے کے لیے حدیثوں کو بیان کیا, اور زندگی کے ہر پارٹ کی حدیث موجود ہے, صرف ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کو صرف اپنی زندگی کو اس سے لیسن لینے کی ضرورت ہے. اسلام کمپلیٹ ہے, یوم و اکمل تو لکم دین رکھوں, آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا, دین میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. آئے چلیں بہرحال ہم سامرہ, جہاں پر امام کو کئی دفعہ زندان میں رکھا گیا, امام کے سامنے قبر کھودتے تھے اور امام کو کہتے تھے ہم تمہیں زندہ رکھنا, امام کہتے تھے کہ تم خامخواہ زحمت کر رہے ہو, میرا جب وقت آئے گا اسی وقت آئے. بہت انہوں نے تکلیف دی, امام کے گھر پہ آ کر گھس جاتے تھے, امام کو لے جاتے تھے, کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ اب امام آئے تو کوئی کھڑا نہ ہو, کوئی جو ہے وہ امام کو سلام نہ کرے, مختلف طریقے سے اذیت دیتے تھے امام کو, چاہتے تھے کہ امام کو تکلیف ہو. مگر ایک دفعہ امام آئے, دیکھا کہ سب جو ہے وہ جو جن کو کہا تھا کہ تلوار چلانا یہ کرنا, سب جو ہے وہ سیدھے ہو گئے, سب جو خود خلیفہ بھی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور ادب سے جھکا, ان کو بٹھایا اور انعامات دے کے واپس بھیج دیا. پوچھا تم نے تو کہا تھا کہ تم یہ کر دو گے, مار دو گے. ہاں جیسے امام آئے ہمیں امام کے پیچھے ہزاروں کا لشکر نظر آیا, ہم اس کے اندر, امام کو جب اس نے بلایا سامنا تو امام کو ایک ایسی خرابے میں رکھا, ایک ایسی جگہ پہ رکھا کہ جو امام کی شان کے نہیں تھا. ایک صحابی ہے, اس کو بڑا افسوس ہوا, کہا مولا آپ کی شان کے اندر کتنی یہ غلط ہے کہ آپ کو اس مقام پہ رکھا, آپ کا مقام کہاں ہے؟ امام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا, امام نے دکھایا کہ دیکھو یہاں پر ہم جہاں بھی جاتے ہیں یہاں پر باغات ہیں, سب کچھ ہے, ہماری شان کوئی نہ کم کر سکتا ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے, خدا نے ہماری شان کو قرار دیا. انہوں نے پوری کوشش کی کہ اماموں کو اذیت دیں, تکلیفیں دیں, مگر آج کیا باقی ہے؟ آج وہی باقی ہے, آج ان کا نام, اور ان پر تو لوگ لعنت بھیجتے ہیں اور جہنم کے اندر آخری درجوں کے اندر جو ہے وہ دفن ہوں گے. امام کو آخر کار زہر دیا گیا, امام نے وصیت کی کہ مجھے میرے گھر ہی میں دفنایا جائے. آج ہم جہاں زیارت پہ جاتے ہیں سامرہ, اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے, وہاں پر جہاں امام دفن ہے وہ جگہ وہی ہے جو امام کا اپنا گھر ہے, امام کو وہیں دفنایا گیا. ہاں مولا مگر آپ کو دفنایا گیا, آپ کی بدن کی اہانت نہیں دی گئی, آپ کو بدن مبارک کو تکلیف نہیں پہنچائی, آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچوں کے اوپر ظلم نہیں ہوا. ہاں مگر دو جنازے ایسے تھے اہل بیت کے کہ جن کو دنیا سے جانے کے بعد تگے, کہ امام حسن کا جنازہ کہ جس کے اوپر تیر چلائے گئے اور وہ جنازہ واپس آیا, اور ایک امام حسین علیہ السلام کا جنازہ کہ جس کا وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے حال کیا گیا, کہ وہ بیٹی جو کہ باپ کے سینے پہ سوتی ہے وہ اپنے باپ کے بدن کو پہچان نہ سکے, وہ بہن جو کہ بھائی کے ساتھ رہتی ہے وہ خود کہتی ہے ہذا انت اخی میرا بھائی حسین, اللہ اکبر, کیا کر دیا, کیسے کر دیا, کس طرح کر دیا, روزے عاشورہ آپ جانتے ہیں کہ لا یوم یوم کا بات اللہ, وہ دن نہیں ہو سکتا جو امام حسین کے لیے دن تھا. ہاں ایک بہن جو ہے وہ چند قدموں کے فاصلے سے دیکھتی رہی کہ اس کی ماں کی چکیاں پیسنے والی جو کمائی تھی وہ دشت کربلا میں کس طرح اجڑ رہی ہے. اس لیے ایک شاعر کہتا ہے زبانی کے اس کا مفہوم یہی ہے, بی بی زینب کی طرف سے بیان کرتا ہے حال دل کو, کہ میں خیموں سے قتل گودیے گاہ کی طرف دوڑتی رہی مگر جب میں پہنچی تو دیر ہو چکی. آپ کے سر کے اوپر بھائی دعویٰ تھا, ہاں مگر جب میں پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. شمر کے کے ہاتھ میں آپ کا سر تھا. ہاں مگر جب میں پہنچی تو بہت دیر ہو چکی تھی. میں نے دیکھا کہ دشت میں ایک ماں ایک ضعیفہ بے ہوشی کے عالم میں گر گئی. ہاں مگر جب میں پہنچی تو دیر ہو چکی تھی اور خون پر وہ کٹے ہوئے گلو کے خون کے قطرے ریت پر ٹپک رہے تھے. ہاں مگر جب میں پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. یہی وجہ ہے کہ 11 محرم کو جب اس کاروان کو مقتل کے پاس سے گزارا گیا. استاد فاطمی یہاں فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں امام سجاد نے جب اپنے بابا کے بدن کو دیکھا. کیسا ہم تصور نہیں کر سکتے. صرف مقتل بیان کرتا ہے. کیا بیان کرتا ہے کہ ایک بدن ہے جو کہ سالم بھی نہیں ہے. سر تو ہے ہی نہیں, ہاتھ بھی زخمی ہے, ہر چیز زخمی ہے, لباس بھی چھین لیا گیا. خاک کربلا ہے جس نے اوٹا ہوا ہے لباس کو. بدن کی خاک ہے اور وہ کربلا کی ہوائیں اس گردن کی رگوں سے گزر رہی ہیں. اس مقام کو جب امام سجاد دیکھتے ہیں امام سے برداشت نہیں ہوا. یہی وہ مقام تھا جہاں بی بی زینب نے اپنے امام سجاد کو اپنے اس کام کو وقت کے بچایا, اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرا دیا اور اس جگہ گرا دیا اور اس جگہ بوسے لیے جہاں نہ رسول نے لیے تھے, جہاں جو ہے وہ نہ ماں نے لیے تھے, نہ جو ہے وہ بابا علی نے بوسے لیے. ان کٹی ہوئی رگوں کو بوسا دیا اور کہا اے یا رسول, اے میرے رسول, اے ہمارے جد, آپ ہماری اس قربانی کو قبول کریں. ہاں یہ وقت گزر گیا. اجر حکم آپ نے گریا کیا, خدا آپ کی گریا کو قبول کرے. یہ گریا ہے جو ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو روز قیامت میں ہمیں بچائے گی. ہاں زیادہ رنگ محترم بس چند لمحے اس جگہ سے آئیں. ہم تو زیارت پہ جاتے ہیں نا, ہم کربلا زیارت پہ جاتے ہیں, ہمیں توفیق ہو جاتی ہے. ہاں مگر ایک بچی ہے جو اپنے باپ سے جدا ہوئی نا 10 محرم کو, وہ آج تک جدا ہے. آج بھی شام کے زندان سے صدایں آتی ہیں, اے میرے بابا کے ظاہر ہو تم تو چلے جاتے ہو, میں آج بھی زندان میں ہوں, میں آج بھی قید میں ہوں. جب یہ شام لٹا ہوا کارواں پہنچا, جب زندان میں ڈالا گیا, تو اب بچی اتنی اس طرف ہے, بابا 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 کہتی ہے. جزید کہہ رہے ہیں کیسی آوازیں ہیں, کہا بچی ہے باپ کو یاد, کہا جاؤ باپ کو دے دو. اب کوئی بچہ گریا کرے, کوئی بچہ اگر روئے تو آپ اس کو کھانا دیتے ہیں, آپ اس کو کوئی اور چیز دیتے ہیں. اب یہاں پر دست آیا, دست کے اوپر ایک کپڑا تھا. بچی کو جب پیش کیا گیا, بچی نے جب کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا, ارے وہ خاک میں آلودہ سر ہے, گھوٹوں پہ زخموں کے نشان ہے, بالوں میں خاک اٹی ہوئی ہے. بچی نے سر کو اٹھایا, اپنے بابا سے گفتگو شروع کی, بابا آپ کہاں تھے جب خیموں کو آگ لگی, بابا آپ کہاں تھے جب ہمیں تازے آنے لگے, بابا ہمارے دامن جلائے گئے. ارے بابا یہ بڑے عجیب لوگ تھے, یہ یتیموں پہ رحم نہیں کرتے تھے, یہ اگر مجھے خود کہتے تو میں گوشوارے دے دیتی بابا. یہ کہتے کہتے بچی نے سر اٹھایا, لبوں سے لبوں کو لگایا, پھر ایک طرف سر ہے ایک طرف بچی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت لوگ مریض ہیں دنیا میں, مریض ہیں, ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, کینسر کے, خاص طور پہ یہ جو وبا آئی ہوئی ہے اور آپ کے جو حاضرین ہیں ان کے مریض ہیں. یہ وبا جو آئی ہوئی ہے پروردگار, اس وبا میں جتنے لوگ مریض ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ, اس مشکل کو عالم انسانیت سے, عالم مسلمانوں سے دور کر جلد سے جلد اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرمائے. پروردگار ہم نے جو اہل بیت کا ذکر کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار ہماری خطاؤں کو اس ماہ رجب کے مہینے کے صدقے میں بخش دے. پروردگار ہمیں اہل بیت کی معرفت عطا فرما. پروردگار ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما. پروردگار ہمارے گھر کو اہل بیت کا ماننے والا گھر کرا دے. پروردگار اس ماہ مہینے میں, اس مبارک مہینے میں ہمیں اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا باعث بن سکے. پروردگار ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں بندگی صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مرحومین کی قبروں کو منور فرما. ان کو عالم برزخ میں آسانیاں عطا فرما. ہمیں بھی قیامت میں منازلوں کو بہتر طریقے سے طے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں دین دنیا, ہمیں آخرت اور دنیا کے ہر مراحل میں اہل بیت کے ساتھ شامل رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. پروردگار مسلمان جہاں جہاں بھی, ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما, اور اگر ہدایت کے قابل نہیں انہیں کفر کردار تک پہنچا. اللہ مرزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ.
یا حسین یا